Elhamdülillah, elhamdülillahi vahde, ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd, fe'a'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve kem ehlekna qablahum min qarnin hum eşeddu minhum batşan, fenakkabu fil bilad, hel min mahis. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. اور ان سے پہلے ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے پہلے بہت سی قوموں کو بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے جو ان سے زیادہ گرفت والے تھے ان سے زیادہ طاقت والے تھے ان سے زیادہ قوت والے تھے. فنقبوا فی البلاد, پس انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا. ہل من محیص, کیا پناہ کے لیے جگہ بھی ہے؟ ان فی ذالک لذکرہ, بے شک اس میں ان قوموں کی ہلاکت میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو. او القى السمع وهو شہید, یا جو غور سے سنے اس حال میں کہ وہ حاضر دل والا ہو. سورہ قاف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کا رد فرمایا. اور بڑے بلیغ طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی کا اثبات کیا کہ مرنا ضرور ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ضرور ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, اور پھر موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اس لیے کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قیامت صغرا یعنی موت اور قیامت کبرا یعنی کائنات کا نیست و نابود ہو جانے کا ذکر فرمایا. اور قیامت صغرا اور قیامت کبرا کے ذکر کے ساتھ جزا اور سزا کا ذکر فرمایا. اور جزا جو کہ جنت کی شکل میں ہوگی، سزا جو کہ جہنم کی شکل میں ہوگی، ان دونوں کا ذکر فرما کر اس مضمون کو ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہر شخص کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کی روشنی میں اس کا حساب لیا جائے گا. اگر اچھے کام کرنے والا ہوگا تو اسے جنت ملے گی، برے کام کرنے والا ہوگا تو اسے جہنم ملے گی. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اب تم اس ششوپن میں مت پڑے رہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اور حساب کتاب کے نتیجے میں اچھائی کا بدلہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے، برائی کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے، اس لیے تم تیاری میں لگ جاؤ، تیاری میں لگ جاؤ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں تمہیں داخلہ نصیب ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر احقاق حق اور ابطال باطل کے باوجود بھی اگر یہ کفار مکہ اور یہ مشرکین مکہ یا ان کے علاوہ اور کوئی فرد یا اور کوئی جماعت، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو یا بعد کے زمانے میں آئے، وہ اگر اپنی قوت پر ناز کریں، اس لیے کہ یہ آیات مکی زندگی میں اتری تھی سن 6-7 نبوی میں، جبکہ مسلمان بے وسائل تھے، بے سرو سامانی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جب دو فریقوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور ایک جماعت بے سرو سامانی کا شکار ہوتی ہے تو جس کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے، مال و دولت، عزت، کثرت، تو یہ جماعت غرور اور کبر کا شکار ہو جاتی ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تم چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہو، اور ہم بھی چاہے حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، تم ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے بعد اگر کوئی اپنی طاقت اور اپنی قوت کے نشے میں حق کو قبول نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے اب یہ پیغام ہے کہ وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا، ان لوگوں سے پہلے بہت سی جماعتوں کو، بہت سی قوموں کو جو ان سے زیادہ مضبوط گرفت والی تھی، ان سے زیادہ
طاقت والی تھی، ان سے زیادہ قوت والی تھی، ان سے زیادہ وسائل والی تھی، ہم انہیں ہلاک کر چکے ہیں، ہم انہیں ہلاک کر چکے ہیں، تو انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قوم عاد کہا کرتی تھی، قوم عاد، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم لوگوں کو گرفت میں لیتے ہو تو بڑے جابر اور ظالم بن کر گرفت میں لیتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان لو۔ ایسے کام کرتے ہو تم کہ جو کمزور ہیں ان کو گرفت میں لیتے ہو، جو تمہاری مخالفین ہوتے ہیں ان کو گرفت میں لیتے ہو، جو تمہاری مرضی پہ نہیں چلتے ان کو گرفت میں لیتے ہو، اور وہ بھی جابر بن کر، ظالم بن کر۔ اذا بتشتم بتشتم جبارین، جب تم کسی کو گرفت میں لیتے ہو تو جابر بن کر، جبار بن کر، ظالم بن کر گرفت میں لیتے ہو۔ ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مان لو، توبہ کرو ان کاموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس زور ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس وسائل ہے، اس کی یا ان کی ان قوموں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ ان کے پاس جو طاقتیں تھیں، ان کے پاس جو وسائل تھے، ان کے پاس جو کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ان سے پہلے جو ان سے زیادہ گرفت والی تھی انہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر انہوں نے سب شہروں کو چھان مارا۔ جب ہمارا عذاب آیا تو سب شہروں کو چھان مارا عذاب سے بچنے کے لیے، جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے وہاں تک پہنچے عذاب سے بچنے کے لیے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، سب شہروں کو چھان مارا، جہاں جہاں تک بھاگ سکے بھاگے۔ حلم محیص، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا پناہ کی کوئی جگہ بھی ملی؟ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھیں جس بستی نے آپ کو نکالا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، ہی اشد قوتن، جو زیادہ طاقت والی تھی، من قریتک التی اخرجتک، اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا مدد کرنے والا کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا۔ تو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون اور فرعونی، حل من محیص، ادھر ادھر بھاگے، دنیا کو چھان مارا۔ حل من محیص، کیا ان کو کوئی بچنے کی جگہ ملی؟ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے کہ خالق کائنات کے قبضۂ قدرت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اسی طرح اسی وقت تک اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، اور اللہ کو ماننے والوں پر ظلم کرنے والا اسی وقت تک ظلم کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر وہ مصیبت وہ تکلیف جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا آقا ہے, وہ ہمارا کارساز ہے. وہ بعض دفعہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے, اور دشمنوں کو ڈھیل ملنے کی وجہ سے وہ ان کاموں کو کر پاتے ہیں جنہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں. ولا يحسبن الذين كفروا, منکرین اللہ کا انکار کرنے والوں کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے, انما نملی لهم خیر لانفسهم, کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے اچھا ہے نا. انما نملی لهم ليزدادوا اثما, اللہ تعالی شانہ منکرین کو اور دشمنوں کو ڈھیل جو دیتے ہیں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, ان میں سے ایک حکمت تو یہ کہ انہیں جب ڈھیل دی جاتی ہے تو مسلمانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں, مسلمانوں کا رجوع اللہ بڑھتا ہے, مسلمانوں کی توبہ اور مسلمانوں کے استغفار کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہیں, یہ جو دشمن ہیں, یہ جو مسلمانوں کی ایزا کے در پہ ہوتے ہیں, اللہ جل جلالہ وامن والہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی گناہوں میں بڑھیں تاکہ جب ان کی گرفت کا وقت آئے اور ان کو گرفت میں لیا جائے تو یہ گناہوں کی انتہا کر چکے ہوں, تاکہ ان کو فی الدرک الاسفل من النار جگہ ملے, جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں جگہ ملے. تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جن حالات کے نتیجے میں مظلوم بن کر مسلمان تو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے اور وہ ظلم کر کر کے جہنم کے نچلے کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جائے. ورنہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں. حلم محیص, کیا کوئی بچنے کی جگہ بھی ان کو ملی؟ نہیں, کسی کو نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی. اور فنق قبو فی البلاد کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بہت سی قوم ہیں جن کے پاس تم سے زیادہ قوت تھی, ہم نے ہلاک کر دیا, حالانکہ وہ اتنے وسائل والی تھی اور اتنی قوت والی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو چھان مارا تھا سیر و سیاحت کے لیے, تفریح کے لیے, تجارت کے لیے. اس دور میں جب اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو وسائل ان کے پاس اتنے تھے کہ پوری دنیا میں گھومتے تھے, پھرتے تھے سیر و تفریح کے لیے, سیر و سیاحت کے لیے. تو ان کے وسائل کو بتلانے کے لیے کہا کہ فنق قبو فی البلاد, اتنے سارے وسائل, اتنی ساری طاقتیں, اس کے باوجود بھی جب ہمارا عذاب آیا تو حلم محیص, کوئی بچنے کی جگہ ملی ان کو؟ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خود کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے جو ان سے زیادہ طاقت والی تھی, اور یہ قومیں جو ان سے زیادہ طاقت والی تھیں اور ہم انہیں ہلاک کر چکے ہیں, ان کی ہلاکت کے آثار آج بھی موجود ہیں. اور فنق قبو فی البلاد, یہ کفار مکہ اور مشرقین مکہ نے تو بہت سے شہروں کو چھان مارا ہے. یہ جب مکہ مکرمہ سے شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو کتنی بستیوں سے گزرتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ قوم عاد کی ہلاکت یہاں ہوئی تھی, قوم ثمود کی ہلاکت یہاں ہوئی تھی, تو جب وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں کہ ان قوموں پر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی حلم محیص, تو انہیں کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں انہوں نے پناہ لی ہوگی اور بچ گئے؟ عبرت نہیں لیتے, عبرت سے نہیں دیکھتے؟ اللہ جل جلالہ وعمن والو پھر آگے فرماتے ہیں کہ عبرت تو انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن میں یہ خصوصیت ہو, ان فی ذلک الذی کرا, ان قوموں کی ہلاکت میں، ان کھنڈرات میں، اور سورہ قاف کی جو آیات اب تک گزر گئی ان میں لذکرا نصیحت ہے صرف اس شخص کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل اور دماغ ہو، جس کے لیے دل اور دماغ ہو، اس کا دل دماغ عقل اتنی اعلی ہو کہ وہ غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی غور و فکر کی صلاحیت بہت اونچی ہوتی ہے، یہ ہے اولو الالباب، انٹلیکچوئل لوگ، عقل مند لوگ، عقل والے، اعلی درجے کی عقل. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اولو الالباب ہیں. اولو الالباب ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی صحت مند ہوتا ہے کوئی بیمار، کوئی مالدار ہوتا ہے کوئی غریب. تو یہ جو غور و فکر کی صلاحیت ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم. تو ایک گروہ وہ ہوتا ہے جن کو غور و فکر کی صلاحیت اعلیٰ درجے کی ملتی ہے، وہ خود غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے خود نتیجے تک پہنچتے ہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ اللہ کی توحید تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی توحید تک پہنچ جاتے ہیں اور مقصد تخلیق کائنات تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے وجود تک بھی پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی توحید تک بھی پہنچتے ہیں اور پھر مقصد تخلیق کائنات تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ کارخانہ یہ عالم بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اور جب یہ کارخانہ یہ عالم بیکار نہیں ہے تو اشرف المخلوقات کیسے بیکار ہے؟ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ بے عیب ہیں، آپ بیکار کام نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. میں سمجھ گیا، اس لیے اب میں دعا کرتا ہوں کہ فقینا عذاب النار، یہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا اور جہنم کی آگ سے بچا لے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. غور و فکر کرنے کے نتیجے میں حق تک پہنچتے ہیں اور حق تک پہنچ کر کے حق کو قبول کر لیتے ہیں. ایک جماعت تو یہ ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہوتا ہے، قلب صحیح دل، صحیح دل. اس لیے کہ عقل جو ہے اس کا مرکز دل ہے، دماغ کا دل کے ساتھ بہت گہرا ربط ہوتا ہے. تو جس کے پاس دل دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ خود غور و فکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں. چیزوں کو دیکھ کر، چیزوں کو پڑھ کر، چیزوں کو سن کر. اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کا دماغ، جن کی عقل اتنے اعلی معیار کی نہیں ہوتی، اعلی معیار کی نہیں ہوتی، ان کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس درجے کی عقل دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی حق پر ہے، یہ آدمی باطل پر ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے، یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی دنیا طلب ہی رکھتا ہے اپنے دل میں، اور یہ آدمی رجال الآخرت میں سے ہے. اتنی سمجھ ان کو دی ہے، اور اس سمجھ کے نتیجے میں وہ صحیح آدمی کو پہچان کر ان سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور تعلق جوڑ کر بہت غور سے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ. غور سے سنتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، اور ادھر سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. بس یہ نصیحت دو قسم کے لوگ پا سکتے ہیں، اسی لیے جب قبر میں منکر کو رکھا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا مر ربوں کا ما دینوں کا ما تقول فی ہاد الرجل، تین سوال ہوں گے، تو اس سے فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، لا دریت. لا دریت کا کیا معنی؟ لا دریت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے تجھے غور و فکر کی جو صلاحیت عطا فرمائی تھی اس کو تو بروئے کار لایا ہی نہیں. کاش کہ تو اس کا صحیح استعمال کرتا تو حقیقت تک خود پہنچ جاتا. لا دریت اور ولا تلیت، میں نے تجھے اس درجے کی عقل تو نہیں دی تھی، اللہ نے تجھے اس درجے کی عقل تو نہیں دی تھی کہ تو خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا، لیکن اتنی عقل تو دی تھی کہ تو اگر ڈھونڈتا رجال آخرت کو، علماء ربانیین کو، علماء حقہ کو، تو تیری عقل تیری رہنمائی کرتی، اور اس کے بعد اگر خلوص دل کے ساتھ ان پر بھروسہ اور اعتماد کر کے ان کی باتوں کو سنتا تو تجھے نصیحت ضرور ملتی. لیکن ولا تلیت، تو کسی کے پیچھے چلا بھی نہیں. نصیحت حاصل کرنے کے یہ دو طریقے ہیں کہ آدمی خود اس درجے کا ہو. اعلی درجے کا قلب اسے ملا ہے، قلب یعنی غور و فکر اعلی درجے کا، اور دل صاف ستھرا ہے، دل صاف ستھرا ہے، آنکھیں بہت تیز ہے، بہت تیز آنکھیں، بہت تیز آنکھیں، بہت تیز، لیکن اندھیرا ہے، نظر نہیں آئے گا. تو اعلی درجے کا انٹلیکچوئل ہے، ملک میں اس جیسا کوئی پروفیسر نہیں. جس فیلڈ کا وہ پروفیسر ہے اس فیلڈ میں اس جیسا کوئی نہیں، اور جتنی فیلڈ ہیں ان سب فیلڈوں کے جتنے ماہرین ہیں ان سب کے ساتھ بھی اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا یہ سب سے فائق ہے. دیکھو دل یعنی دل و دماغ اللہ نے بہت اونچا دیا ہے، انٹلیکٹ کی فیکلٹی بہت اونچی ہے، لیکن دنیا میں کوئی شخص ایک روشنی سے نہیں دیکھ سکتا. آنکھوں کی روشنی ہے لیکن لائٹ کی روشنی اور سورج کی روشنی نہیں ہے تو نہیں نظر آئے گا، اور روشنی سورج کی روشنی بھی ہے لائٹ کی روشنی بھی ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں ہے پھر بھی نہیں نظر آئے گا. عقل کی روشنی کے ساتھ فطرت سلیمہ کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے تو پھر عقل صحیح کام نہیں کرتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو اعلی درجے کی غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جن کی فطرت سلیمہ باقی تھی ان کو فوراً روشنی نظر آ گئی، اور جن کی فطرت سلیمہ باقی نہیں تھی، مسخ ہو گئی تھی، ان کو روشنی نظر نہیں آئی. ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب، نصیحت اس شخص کے لیے جو دل و دماغ رکھتا ہو، سوچنے کی اعلی درجے کی قوت اور قلب میں فطری سلامتی. فطری سلامتی بری صحبت کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اندر کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. اب اس کا ذہن دوسرے رخ پر ہی جائے گا. ہوتے ہیں بعض لوگ اونچے درجے کے انٹلیکٹ، غیر مسلم اور زندگی میں برا ہی نہیں، کسی کو دھوکا نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ظلم نہیں کرتے، امانت داری والی زندگی گزارتے ہیں، تو فطرت سلیمہ مسخ نہیں ہوتی. ایسا شخص خدا داد جو صلاحیت ان کے پاس ہے غور و فکر کی، اس کو استعمال کر کے جب بھی قرآن کو لے کر بیٹھ جاتا ہے تو کسی کے رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جب فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے، ہیرے کے اوپر اگر گرد پڑ جائے تو ہیرا چمکتا نہیں ہے، پھر آئینے کے اوپر اگر گرد پڑ جائے تو اس میں چہرہ نظر نہیں آتا. تو یہ جو غور و فکر کرنے کی اعلی صلاحیت جو اللہ نے دی تھی، اس کے اوپر گرد پڑ جائے، وہ مسخ ہو جائے، وہ بگڑ جائے، پھر وہ ہدایت تک نہیں آ سکتا. اسی لیے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں لیکن ان کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی، ان کو اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت سے ایسے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو مسلمان نہیں ہوتے. اور اچانک کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور پڑھتے ہیں اور فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں. بعض نام نہاد مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، سیاست دان ہیں، اعلی درجے کی سوچ بہت اونچی، بہت ہوشیار اور ذہین، لیکن فطرت یوں کہ مسخ ہو گئی ہے، اس لیے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود ان کو قرآن سے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ان کو الٹی سمجھ میں آتی ہے، ٹیڑھی سمجھ میں آتی ہے. اور ایک عام آدمی جو انٹلیکچوئل ہونے کے اعتبار سے اتنی اونچی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے پاس اتنی تمیز ہے فطرت سلیمہ کی وجہ سے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور وہ لگ جاتا ہے کسی کے پیچھے اور غور و فکر کرتا ہے، تو اسے وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اس کو بالکل قلبی انشرا ہو جاتا ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ایک لوئر ہے، انٹلیکچوئل ہے، اسے قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے ڈاکٹر اور دوسرے لوئر کو وہی بات اسی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے ایک عالم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے ایک طالب علم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے ایک سادہ مومن کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جو فرق ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دل اندر سے جب بگڑ جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے، اور دل پھر دل نہیں رہتا، تو دل کا جو کام ہے، دل جب دل نہیں رہتا تو اس کا جو کام ہے کہ غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچے، وہ نہیں کر سکے گا. ٹائر میں جب پنکچر ہو جائے، اب آپ گاڑی کو چلاؤ تو گاڑی منزل تک نہیں پہنچائے گی آپ کو، دائیں بائیں لے جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو جب یہ فطرت اندر سے مسخ ہو جاتی ہے اور غور و فکر کی قوت جیسی رہنی چاہیے ویسی نہیں ہوتی، تو پھر دائیں بائیں چلی جاتی ہے اس کی گاڑی. اس لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ صحیح فہم عطا فرما، صحیح عقل عطا فرما. تو ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب. یہ جو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں اور ان کے جو کھنڈرات اور جو نشانات ہیں، اور یہ جو سورہ قاف کی آیتیں ہیں یا پورا قرآن ہے، اس میں نصیحت ہے. نصیحت ان فی ذلک لذکرہ، اور نصیحت کا کیا معنی کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے، غفلت کے پردے کھل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور اسے حق نظر آنے لگتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس غور و فکر کرنے والا دل ہو اور وہ مسخ نہ ہوا ہو، یا وہ اس درجے کا نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، او القى السمع وهو شهید. القى السمع، القاء السمع کا معنی وہ کان کو ڈالتا ہو، تو کان کو ڈالنے کا مطلب سننے کو ڈالتا ہو. اس کا مطلب یہ کہ سننا جو ہے، سننا وہ جو بول رہا ہے بس اسی کی طرف ڈال دیتا ہے، ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی غور سے سنتا ہے. اول قسم، غور سے سنتا ہے، دھیان سے. وہ ہوا شہید، اور صرف دھیان سے سنتا نہیں، اس حال میں کہ اس کا قلب بھی خلوص کے ساتھ حاضر ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے قبول کر کے. بس ایسے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے. یہاں پر جو کہ طالب علم بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، ہمارے مدرسے کی بھی ہیں اور دوسرے مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی چھٹیوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے پہلی منزل، اول العلم الاستماع، سب سے پہلی منزل علم کی ہے غور سے سننا، غور سے سننا یہ سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے غور سے سننا، نمبر دو سمجھنا، نمبر تین اسے یاد کر لینا. غور سے سنے گا نہیں تو یاد کیسے کرے، تو سمجھے گا کیسے، سمجھے گا نہیں تو یاد کیسے کرے گا. یاد کر لینے کے بعد چوتھی منزل ہے اس پر عمل کرنا، اور پانچویں منزل ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا. سب سے پہلی منزل غور سے سننا، یہ اگر غور سے سنے گا نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا یاد نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا آگے پہنچ جائے گا کس چیز کو. اس لیے میں اپنے طالب علم ساتھیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب دوستوں سے بھی کہ جب بھی دین کی بات سنی جائے تو اس میں استماع ہو، استماع غور سے سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، لیکن جب ان پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل کی اللہ تعالی شانہ نے، تو وحی سے فائدہ اٹھانے کا ادب بھی بیان کیا. فاستمع لما یوحا، پہلی ملاقات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی وحی کے ساتھ یہ ادب بیان کیا کہ اے میرے موسیٰ، اب یہ بار بار وحی کا سلسلہ جاری رہے گا تو ایک بات ضرور یاد رکھنا، استفادہ تب ہی ہو سکے گا جب غور سے سنے گا. فاستمع لما یوحا، غور سے سن اس چیز، اس وحی کو جو تیری طرف کی جا رہی ہے. فاستمع لما یوحا، جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا یہ حکم ہوا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر کھڑے تھے وہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور قریب میں ایک دوسرا پتھر تھا اس کے اوپر سہارا لے لیا تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو، اطمینان سے سکون سے اب غور سے سننا ہے، اس سے سہارا لے لیا اور سہارا لے کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا تاکہ فجٹنگ وغیرہ کچھ نہ ہو سکے، ادھر ادھر حرکت نہ ہو سکے، ادھر ادھر اور کوئی کام نہ ہو سکے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا اور ٹھوڑی کو سینے سے لگا دیا اس طرح، اور غور سے سننے لگے کہ اللہ تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ غور سے سنے، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اسی کو جو غور سے سنتا ہے، اس لیے کہ یہ اول منزل ہے. جو غور سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، اللہ اسے انٹلیکچوئل بنا دیتے ہیں. غور سے سنتا ہے تو وہ بات جو انٹلیکچوئل بہت غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کر سکا ہے، یہ صرف غور و دھیان سے سننے سے ہی وہ اسے سمجھ لے گا، وہ بھی اسی درجے کا انٹلیکچوئل ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی اسے، اور پھر یہ انٹلیکچوئل اسی درجے کی سمجھ اس کو آ جائے گی. دلائل ولائل سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن جو نفس مضمون ہے، جو مقصود ہے، وہ اسی درجے میں سمجھ میں آئے گا جو اس درجے اس کو سمجھ میں آیا ہے انٹلیکچوئل کو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی شانہ صرف یہ نہیں کہ سمجھا دیتے ہیں، اس پر آگے والی باتیں بھی مرتب کرتے ہیں، ہدایت مرتب کرتے ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یستمعون القول، جو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں بات کو استماع کے ساتھ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، ان کے سینوں کو اللہ تعالی ہدایت کے نور سے منور فرما دیتے ہیں اور اللہ ان کو انٹلیکچوئل بنا دیتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا یہ تعلیم و تعلم کے راستے میں کہ بعض ایسے طلبہ جو بالکل غبی تھے جب عربی اول میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، غبی، ان کے اسکول کے ریزلٹ بھی زیرو، پڑھنے میں بھی کمزور، और उनको कोई छोटा मोटा काम भी सौंपो तो पानी लेने के लिए भेजो तो पान लेकर आवे, और पान लेने के लिए भेजो तो पानी लेकर आवे। लेकिन ध्यान से सुनते थे, इस्तिमा गौर से सुनते थे, खुलूस से कल्ब के साथ, कल्ब को हाजिर करके तलब के साथ, तो वही तलब मुस्तकबिल के इंटेलेक्चुअल हो गए। वो हदीस पढ़ाने बैठ गए, तफसीर पढ़ाने बैठ गए, और उनको देख करके जब पिछला जमाना याद आता है तो ताज्जुब होता है कि वही तालिब इल्म है जिसे पानी और पान में फर्क समझ में नहीं आता था। तो वहब इब्ने मुनब्बिह रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस्तेमा गौर से सुनना क्या है, यानी गौर से सुनने का क्या माना है, क्या करना पड़ेगा तब ऐसा समझा जाएगा कि गौर से सुना है। तो उसके लिए कुछ काम है, अगर इन कामों को कोई कर लेगा तो वो समझा जाएगा कि गौर से सुन रहा है। नंबर एक, सुकून जवारह, ये जो जवारह है हमारी बॉडी वो बिल्कुल ऐसे स्टिल हो जाए। इसीलिए सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन के बारे में क्या आता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इस तरह बैठते थे कि देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि शायद इनके सर पर परिंदा बैठा हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि वो परिंदा उड़ जाए। कअन्ना अला रुउसिहिम अत्तैर। सबसे पहली चीज इस्तेमा के लिए जरूरी है कि इस तरह बैठ जाए, इस तरह बैठ जाए, चार जानू होकर बैठ जाए, अगर घुटनों में तकलीफ है तो दो जानू होकर के बैठ जाए, इधर उधर न देखे, इल्तिफात इधर उधर नहीं, बॉडी से इधर कुछ कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, खुजा रहा है, टोपी सीधी कर रहा है, दाढ़ी को पकड़ रहा है, नहीं, सुकून जवार है, जितने लिम्स हैं वो सब के सब मोशनलेस हो जाए। नंबर एक सुकून जवार है। नंबर दो गद्दे बसर, निगाह नीची हो जाए। जब कहा जाता है कि बहुत गौर से सुनो, गौर से सुनो, तो आदमी क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, इसलिए कि वो अपनी निगाह को किसी ऐसी चीज पर पड़ने नहीं दे रहा है जिसकी वजह से वो बात जो सुनी जा रही है उसमें खलल वाके हो, तो ऐसा ऊपर देखने लग जाता है, ऐसे नीचे देखने लग जाता है। यानी निगाह जो है वो एक चीज पर जम जावे, चाहे नीचे या बोलने वाले के चेहरे पर जम जावे, इधर उधर फिर नहीं। ये दूसरी शर्त है इस्तेमा के लिए, सुकून जवारे, गद्दे बसर। नंबर तीन, फिर कान को इस्तेमाल में लाए और गौर से सुने, गौर से सुने। और नंबर चार, दिल को अमल में लाए कि जो बात कही जा रही है उसके हर हर जुज को समझने की कोशिश करे। और नंबर पांच, उसके साथ अमल का भी पूरा जज्बा हो कि मैं जो कुछ सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, इस पे अमल करूंगा। अगर कोई शख्स इन पांच शराइत के साथ, इन पांच औसाफ के साथ किसी की बात को सुनता है तो समझो कि ये इस्तेमा वजूद में आ गया। और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरीके से दीन की बात को सुनता है, अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु खुद उसे वो बात उस तरह समझाते हैं जैसे अल्लाह चाहते हैं, वो मुरादे खुदाबंदी को पहुंच जाता है। और फिर अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु उसके लिए उस बात को हिदायत का जरिया बनाते हैं और उसके कल्ब को नूर से मुनव्वर फरमा देते हैं। ये अवामुन नास के लिए भी बहुत मुफीद बात बहस थी, और तालिबे इल्मों के लिए बतौर खास इन नफीदाली का लजीकरा लिमन कान लहू कल्ब है। अगर गौर व फिक्र की सलाहियत है तो मतन में गौर करे, हाशिए में गौर करे, शुरुहात में गौर करे, उस्ताद जो बात कह रहा है उसमें गौर करे तो जो उस्ताद ने कहा है उस पर मजीद दो चार फायदे हासिल होंगे। और अगर उतनी सलाहियत नहीं है तो फिर जब भी किसी की बात सुने बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से सुने। हाँ, इन हाजल इल्म दीन फन जुरू अमन ता खुदून दीनकुम, ये पहले फैसला कर ले कि दीन किससे लेना है, सही आदमी का इंतखाब हो जाए। और इसकी सलाहियत अल्लाह ने हर एक को दी है, हर एक को दी। ये बात अलग है कि अपने जाती मफादात के खातिर कोई गलत जगह पर भी पड़ा रहे, अपनी जाह के खातिर, अपने माल के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, کسی خوف کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے اور غلط آدمی کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے تو ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، یہ بے علم آدمی ہے، یہ بے تقوی آدمی ہے، میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ تعلق بہت بڑھ گیا ہے اور وہاں عزت بھی بہت بڑھ گئی ہے، تو اب یہ کہ یہاں سے چھوڑ کر جائیں گے تو یہاں تو لائن میں سب سے پہلے ہم کھڑے ہیں، اور اب کسی دوسری جگہ پر جائیں گے تو لائن میں بالکل آخر میں ہوں گے. یہ بات الگ ہے. تو پتا چل جائے کہ یہ صاحب حق ہے تو غور سے اس کی بات کو سنیں. او القسم او هو شہید. اور پھر اللہ جل جلالہ عمن والہ دوبارہ بندوں پر بہت رحیم ہے نا، اس لیے ایک بات کہہ دی، بہت تاکید سے کہہ دی، اور پھر دوسری بات کہی، تیسری بات کہی، چوتھی بات کہی، اور پھر دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس بات کو ذرا میں دوبارہ دہرا دوں. تو اللہ جل جلالہ عمن والہ دوبارہ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ تم میں سے جس جس کے ذہن سے یہ بات گزر رہی ہے کہ میں دوبارہ کسی کے مرنے کے بعد اسے زندہ نہیں کر سکتا، جب وہ ہڈیاں ہو جائے گا، جب وہ راکھ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، میں اسے کیسے زندہ کروں گا؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گزر رہی ہے کہ مٹی میں دفن ہو جائے گا، مٹی کے ساتھ مل جائے گا، اور کوئی آ کر کے مٹی کو اس گھر کے گارے میں لگا دے گا، کوئی اس گھر کے گارے میں لگا دے گا، مرنے کے بعد جو ہے وہ سمندر میں وہ بہ گئی لاش، اب وہ کہاں سے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ جل جلالہ عمن والہ فرماتے کہ میں اپنی قدرت کا بیان پہلے کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فی سِتَّةِ ایام. تحقیق کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا. اور چھ دن میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کن فیکون کہ ہم آنن فانن پیدا نہیں کر سکتے تھے، نہیں، ہمیں تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن چھ دن میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے ہم نے پیدا کیا، بعض حکمتوں کی وجہ سے. لیکن ہم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھ دن میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کر دیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا بھی تھکن نہیں پہنچی. وما مسنا من لغوب، من لغوب، ذرا بھی تھکن نے ہمیں چھویا تک نہیں، تھوڑی سی تھکن نے، تھکن لگی تو کیا، چھویا نہیں، ہمیں ٹچ بھی نہیں کیا تھکن نے. تو جو اللہ اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتا. اولم یرو، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ، کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن، اور اس پورے کارخانے کو پیدا کرنے کے نتیجے میں وہ تھکا نہیں. بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اس مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور اخیر میں اب اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس بیان کو ختم کر رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واضح بیان کے بعد بھی، یہ دنیا کی عادت رہی ہے، انسانی فطرت ہے کہ کچھ کج لوگ ہوتے ہیں جو حق پہچان لینے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرتے، تو یہ انکار کریں گے مرنے کے بعد کی زندگی کا، یہ تیری رسالت کا انکار کریں گے، یہ میرے قرآن کا انکار کریں گے، یہ میرے وجود کا انکار کریں گے، یہ میری توحید کا انکار کریں گے، طرح طرح سے یہ تجھے ستائیں گے. فصبر علی ما یقولون، بس آپ ان سے در پہ ہونے کی فکر نہ کیجئے کہ میں کیسے ان کی زبانوں کو بند کروں. آپ کیا کیجئے؟ فصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. فصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجیے. اور صبر کرنے کے لیے کسی کام میں مشغول ہونا ضروری ہے. اس سے کہ اگر کوئی آدمی مشغول نہیں رہتا تو بار بار اسی کا خیال آتا رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے, اور صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیے. اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے, کرتے رہیے. قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, وقبل الغروب, غروب سے پہلے, وبین اللیل, اور رات کو, فسبحو, آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیے. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد, نمازوں کے بعد بھی آپ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تسبیح کرتے رہیے. اب اس کی تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے, لیکن میری چاہت یہ ہے کہ آج میں کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر آپ حضرات کو بھیجوں, اور خالی ہاتھ نہ بھیجوں. عرفہ کا دن ہے, تو میدان عرفات میں بھی جو جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو مغفرت کا اللہ نے سامان بہت رکھا ہے, تو مغفرت کے جو سامان ہیں ان میں سے کچھ تحفہ دے کر میں آپ کو بھی بھیجوں. کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ تسبیح کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور وقبل الغروب, اور غروب سے پہلے, یعنی عصر اور مغرب کے درمیان, فجر اور طلوع شمس کے درمیان, اور عصر اور مغرب کے درمیان آپ تسبیح کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اور جو شخص شام کو سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, صبح و شام 100 مرتبہ, صبح 100 مرتبہ, شام کو تسبیح پڑھتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر عمل لے کر کوئی نہیں آتا, سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے. تو معمول بنا لیجئے کہ روزانہ صبح کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, اور شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے, یہ فصبر, آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر, یہ مخالفین کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجئے. اسے کہ اس کی طرف آپ توجہ کریں گے تو اصل جو کام ہے وہ رہ جائے گا. آپ میری طرف بڑھیے, اور میری طرف بڑھنے والوں پر محنت کیجئے, ان کو رہنے دیجئے, آپ تو ان کی باتوں پر صبر کیجئے. الٹی سیدھی جو یہ باتیں کہتے رہے, آپ کیا کیجئے, اپنے آپ کو مشغول رکھیے. کس کام میں؟ تسبیح میں. بس آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے. صبح کو اور شام کو 100 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ پڑھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات کو بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجیے. رات کو, رات کے وقت بھی, جب بھی اللہ یاد آ جائے تو پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, جو بھی ذکر زبان پر جاری ہو جائے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تعر من اللیل, جس شخص کی رات کو نیند سے آنکھ کھل جائے. بہت قیمتی تحفہ دے رہا ہوں آج, بخاری شریف کی حدیث ہے, جس شخص کی رات کو نیند سے آنکھ کھل جائے. اور تعر کا کیا معنی؟ تعر کا معنی یہ ہے کہ نیند میں, جب آدمی آدھی نیند میں ہوتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے, یہ وہ مراد ہے. اٹھنا مراد نہیں ہے, صبح فجر کے لیے اٹھ گئے وہ مراد نہیں ہے, تہجد کے لیے اٹھ گئے وہ. من تعر, تو وہ جو کچھ الٹی سیدھی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہے, نہ اس کا سر نہ پیر, اس کو کہتے ہیں تعار, بڑبڑاہٹ کرنا, بڑبڑاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دل اللہ تعالی شانوں سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا بڑبڑانا بھی تسبیح ہی ہوتا ہے. دیکھو, دل پر جو محنت کرے گا وہ بڑبڑاہٹ بھی اس کی تسبیح ہوگی. کہتے ہیں من تار من اللیل, جو رات کو بڑھ بڑھاتا ہے, وہی ترجمہ ہے, جو رات کو بڑھ بڑھا, رات کے کسی حصے میں بڑھ بڑھاتا ہے, یعنی پوری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے, کچھ سویا ہے کچھ بیدار ہے, اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے ان کلمات کو پڑھنے میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, اگر یہ کوئی پڑھ سکے تو بہت اچھا, نہیں تو چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. ثم قال, پھر وہ اتنا کہہ دے, وہ نیند میں ہے اور اتنا پڑھ کر کے کہہ دے کہ اللہم اغفر لی, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. یا او دعا, یا یہ دو کلمے پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے, کچھ جو بھی ذہن پر بوجھ تھا وہ بولتا ہے, استجیب لہ, اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو صبح و شام رات دن تسبیح میں مشغول رہے. تو کہ آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر, اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کی طلوع ہونے سے پہلے, غروب سے پہلے, یعنی صبح و شام, ومن اللیل فسبح ہو, اور رات کو بھی تسبیح کیجئے, وہ ادبار السجود, اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کیجئے, نمازوں کے بعد بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص پانچ وقت کی نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد, چاہے فرض کے بعد پڑھ لے چاہے سنت و نوافل کے بعد, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 33 33 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, 99 ہو گئے, اور 100 پورا کرنے کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. بس یہ عرفہ کے دن, آج عرفہ, میدان عرفات میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو مغفرت کی بخشش عطا فرماتے ہیں, اس کے کچھ نسخے ہمارے سامنے بھی آ گئے. یہ عید کا تحفہ ہے, عرفہ کا تحفہ ہے, آپ سب حضرات اس کو حرز جان بنائیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی یہ درس قرآن کا سلسلہ ہر اتوار کو ہو رہا ہے, تو آپ سب حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہر ہفتے آئیے, آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا. یہ ہوتا ہے ہر ہفتے مغرب کے بعد, لیکن جب تبدیلی ہونے والی ہے تو ہم آگے سے پہلے سے کہہ دیتے ہیں, تو مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد آپ تشریف لائیے. قرآن کا تعلق ہے, جو آخری آیتیں ہیں اس میں ایک دو تفسیریں اور ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں ہم عرض کریں گے, دعا کر لیں گے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، یا ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ عرفہ کے دن ہے، الہ العالمین، الہ العالمین حجاج آج میدان عرفات میں تیرے پاس آ کر اپنے لیے امت کے لیے بخشش کا پرورہ لے کر گئے، الہ العالمین ہم وہاں آنے سے محروم رہے، الہ العالمین ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرما، الہ العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی بخشش فرما دے، بہت گنہ گار ہے، بہت سیاہ کار ہے، بہت خطا کار ہے، الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ معاف فرما دے، 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 اے اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ندامت ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اواب بنا دے، ہمیں حفیظ بنا دے، ہمیں خشیت عطا فرما دے، ہمیں قلب منیب عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اے رب الراحمین، اے رب الراحمین، اے رب الراحمین، ہمیں تسبیح پڑھنے والوں میں شامل فرما، تحمید کرنے والوں میں شامل فرما، الہ العالمین تکبیر پڑھنے والوں میں شامل فرما، الہ العالمین تحلیل والوں میں شامل فرما، الہ العالمین نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما، اے رب الراحمین تیرے کلام پاک سے ہمیں وابستگی عطا فرما، تیرے کلام پاک سے تعلق عطا فرما، الہ العالمین تیرے کلام پاک کو پڑھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، دور دور تک اس پیغام کو، اس نورانی پیغام کو، اس روحانی پیغام کو، اس نسخے حیات کو پہنچانے والا بنا دے، الہ العالمین اس درس قرآن میں خوب برکت پیدا فرما، خوب برکت پیدا فرما، وقت میں برکت پیدا فرما، فہم میں برکت پیدا فرما، قوت گویائی میں، قوت بیان میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین اس قرآن کے درس کو ختم فرما دے، ختم کروا دے، تکمیل تک پہنچا دے، الہ العالمین تکمیل تک پہنچا دے، الہ العالمین اس کی اشاعت کے اسباب پیدا فرما دے، الہ العالمین پوری امت کے دلوں تک اس کے پیغام کو پہنچا دے، یا رب الراحمین، یا رب الراحمین ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، الہ العالمین دین کی باتوں کو صحیح جگہ سے لینے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کے ساتھ اور الہ العالمین حضور قلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، الہ العالمین آگے جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدد فرما، مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال میں رحم فرما، الہ العالمین غیر مسلموں کو بھی دنیاوی اخروی فلاح و بہبودی عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر شر سے، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین، الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، صحت مندوں کو بیماریوں سے بچا لے، جو الہ العالمین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، الہ العالمین جو جس لائن کی الہ العالمین پریشانی میں مبتلا ہے دور فرما، الہ العالمین ہماری اسلامک دفاع اکیڈمی کو علم کی اشاعت کے لیے، الہ العالمین لوگوں کو عمل پر لانے کے لیے بے انتہا قبول فرما، یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین محبین محسرین ادارے سے بندے سے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما، سب کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اس ادارے کی خوب حفاظت فرما، اس ادارے کی خوب حفاظت فرما، اس ادارے کی خوب حفاظت فرما، ہمیں اس کی خدمت کے لیے خلوص کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ قبول فرما، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے خلوص میں، ہمارے اتفاق میں ہماری محنتوں میں الہ العالمین اور برکت پیدا فرما. یا رب الرحیمین حجاج کرام کو حج مبرور نصیب فرما, انہیں قبول فرما, انہیں اولیاء اپنے اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین جن پر حج فرض ہے جلد سے جلد انہیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن کے پاس وسائل نہیں ہے انہیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما, قبولیت کے ساتھ, آداب کے ساتھ. اور الہ العالمین الہ العالمین وہی کی ہمیں شہادت والی, الہ العالمین تیری محبت والی, تیری رضا والی الہ العالمین موت نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی, ہمارے متعلقین کی, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق ہے, سب کی الہ العالمین جائز حاجتوں کو پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.